مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله زیاد درود و سلام پیج نمبر دو فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائیے سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب اس حدیث پاک میں جیسے نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف نے کسی کو دیکھا آپ نے کہ وہ نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کی حمد کر رہا ہے ثنا کر رہا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو یہ اللہ کی حمد ہم نے بیان کی درود شریف بھی پڑھا تو اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا تو نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ایک ارشاد فرمایا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد تو ہمارے یہاں بھی دعا کا انداز تو یہی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد و ثنا بھی ہو گئی درود شریف بھی ہو گیا اور اب دعا مانگی جاتی ہے اللہ کرے کہ ہماری دعائیں بھی اس طرح قبول ہوں اللہ کی رحمت سے ضرور قبول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ ایسے پوسٹ وائرل کر رہے ہیں جس کا کوئی ریفرنس نہیں لیکن دوسرے پوسٹ وائرل ہو رہے ہیں جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا یہ بات حقیقت ہے
کسی آیت سے مجھے تو پتہ نہیں ہے جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا امتحان تو انبیاء کرام کو بھی آئے علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو بھی آئے خود سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی امتحان ہوا یہاں تک کہ امام حسن نواسہ رسول انہیں زہر دیا گیا تو وہ آپ کی شہادت کا سبب بنا یہ جملہ کسی نے صحیح چلا دیا ہے میرے کو لگتا ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام پیارا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جانے کائنات وجہ تخلیق کون کا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام نامی اسم گرامی کے کیا معنی ہے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات اس کی ادائیگی میں لوگ تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں یعنی لفظ ہا کی جگہ ہا استعمال کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے اور اس میں ہمیں کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے جزاک اللہ خیر
نام رکھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے اس میں موطا امام مالک کی شرح میں لکھا ہے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مکہ یعنی مکہ شریف والے آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں کثرت ہوتی ہے روزی بڑھتی ہے ان کی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو لفظ محمد کے معنی کے متعلق حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، لفظ محمد کے معنی ہے ہر طرح تعریف کیا ہوا، ہر وقت، ہر زمانے، ہر زبان میں حمد و ثنا کیے ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلقت، یعنی جو بھی اللہ پاک نے جن کو بھی پیدا کیا اس ساری مخلوق سے افضل، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف بھی تمام نبیوں کے ناموں کا سردار ہے. اس نام پاک کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند یہ ہیں. اس نام پاک کو اللہ پاک کے نام یعنی لفظ اللہ سے بہت مناسبت ہے. اللہ میں حرف چار، چاروں حرف نقطوں سے خالی ہے، ان میں ایک شد، دو حرکتیں، ایک سکون، آخر میں ہاں سکون نا رکتے ہیں. اس طرح لفظ محمد چار حرف نقطوں سے خالی، ایک شد میم پر جو تشدید ہے، دو حرکتیں، ایک سکون. یہ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آتی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مزید لفظ اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، لفظ محمد کہتے ہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں. نے یہ اشارہ ہے کہ وہ مخلوق، وہ خالق جل جلالہ سے ملانے ہی تو آئے ہیں. اگر ان کا واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق سے بہت دور ہے. اسی طرح اور بھی کئی انہوں نے وہ ایمان افروز باتیں لکھی ہیں، حدیثوں میں بھی بڑے اس کے فضائل ہیں. یہ بھی بڑی پیاری بات لکھی ہے، کوئی شخص آپ کو محمد کہہ کر برا نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو خود اپنے منہ سے جھوٹا ہوگا کہ انہیں کہتا تو محمد، یعنی کہتا تو ہے محمد، یعنی لائق تعریف، اور کرتا برائیاں ہیں. اسی لیے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذمم رکھ کر آپ کی شان اقدس میں بکواس بکی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم کو ہمارے رب تعالی نے ان کفار کی گالیوں سے بچایا، یہ لوگ مذمم کو برا کہتے ہیں. ہوگا کوئی مذمم؟ ہم تو محمد ہیں. مذمم مانے جس کی مذمت کی جائے یا مذمت کیا گیا. تو میں تو مذمت کیا گیا نہیں ہوں، میری تو کوئی مذمت نہیں ہے، میں تو محمد ہوں، تو تعریف کیا گیا ہوں. اللہ پاک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے.
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد.
مزید آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد رکھے اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا کہ مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے حیا آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. اچھا اب یہ لفظ کا ویسے عربی میں تلفظ تو محمد ہے، اور اس میں حمد، حمد معنی خوبی تعریف، اور حمد جیسے آج کل ہمارے تو حمد ہی بولتے، تو یہ حمد کے معنی آگ، شعلہ، فتنہ، چنگاری، اس طرح مطلب اس کے معنی بنتے ہیں. لیکن اب اردو میں یہ مخارج جو ہے نا یہ بیان کیے نہیں جاتے ویسے، ورنہ تو گفتگو بھی بعض لوگ بےچارے ہر لفظ مخرج اس کا عربی نکال رہے ہوتے ہیں، तब वुजू को भी वुदू बोलना होगा, दुआद। वुजू को तो हम वुजू ही बोल रहे ना। अच्छा खैर, फिर भी लफ्ज मोहम्मद जिसको हा निकाल सकता है उसको तो यही चाहिए कि वो मोहम्मद कहा करे। अच्छा अब अगर ये हा ना निकाला, जैसे हमारे उर्दू बोलचाल में नहीं निकालते, इंग्लिश में तो तस्वर भी नहीं है, गुजराती में भी तस्वर नहीं है हा का, ऐसी सूरत में मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? मोहम्मद को जिस तरह आजकल लोग पुकार रहे हैं।
असल में वो जो मोहम्मद हा के साथ जो पढ़ता है उसका, वैसे तो जो इसका माना जो होता है तहमीद का, वो होता है किसी चीज को बुझाना, आग बुझाना, या किसी चीज को साकिन करना, पुरसुकून करना। तो जिस तरह वो मोहम्मद का हा निकालने में नहीं होता, इसी तरह मोहम्मद का हा भी ठीक नहीं निकालते वो। हमारा उर्दू का अंदाज ही जुदा गाना होता है, तो उसमें ना वो मोहम्मद पढ़ रहे होते ना मोहम्मद पढ़ रहे होते हैं कि हा का तलफ्फुज़ उस अंदाज में निकले। तो हमारा उर्दू का अपना उसलूब होता है, तो मुराद वही नामे नामी होता है इसमें। जैसे अल्लाह का नाम है वो लाम को पुर करके पढ़ना होता है, तो जहरे के उर्दू में इस तरह नहीं पढ़ा जाता। हसान है तो वो हा और सीन के ऊपर जबर जोर दे के तो मुश्किल ही कोई पढ़ पाएगा। तो ये हमारे यहाँ इस तरह के मामला जैसे आपने बयान किया कि होते नहीं है, तो उनमें मानी का लिहाज होता नहीं है, नामे नामी लिया जाता है। तो वही ये जो आपने फरमाया कि बेहतर है जो बिला तकल्लुफ मोहम्मद कह सके तो उसे मोहम्मद ही कहना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह हा निकलता नहीं है तो उसके ऊपर कोई हुक्म शरा नहीं होगा।
तजवीद, आप तो तजवीद में पहुंच गए मेरा ख्याल है।
नहीं नहीं,
तजवीद के कवायद
नहीं, मैं वर्ज कर रहा हूँ कि इतना वो तकल्लुफ करना कि हा निकाले और हा निकाले, ये हमारे उर्दू के अंदर इस तरह होता नहीं है। तो अगर ये आकाम लगाए जाएंगे तो फिर थोड़ा
वो फिर हा भी नहीं निकलता, सही, वो तो सीधे की तरफ जा रहा है।
जी।
लेकिन खैर वो ये कि उर्दू फिर गुजराती तो इंग्लिश तो सारी दुनिया, फिर गुनाहगार सबको कहना पड़ेगा और फिर तो वो गुस्ताख हो जाएंगे कि ये इस तरह नाम ले रहे। बहरहाल जब बल्कि अरबी जबान में भी रियायतें हैं मखारिज में, असल जो कवायद है ना ये तिलावत कुरान के कवायद, ये अरबी जबान को भी लागू नहीं पड़ते। वरना इदगाम, गुन्ना, इख्फा, इजार ये सब करना होगा, मद्दात। अब जैसे कि इंशाअल्लाह, हमने बोला इंशाअल्लाह, अब ये भी सही नहीं बोलते ना, खाली इंशाअल्लाह बोल दे फिर भी सही हो जाएगा, मगर अरबी और फिर तजवीद सब कुरानी जो कवायद है कुरान पढ़ने के तजवीद, तो इसमें पढ़े तो इंशाअल्लाह, तो फिर तो लोग भाग जाएंगे आपसे, अब यूं गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे उर्दू में। तो सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 रबीउल अव्वल इस वक्त हजरत इमाम हसन रदीला ताला के मजार शरीफ पर हाजिरी है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल यह है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन रदीला ताला को सैयद फरमाया, ये किस मौके पर इरशाद फरमाया, इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए, जजाकल्लाहु खैरा।
मालूम ये वो हदीस पाक है ना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद यानी सरदार है, अल्लाह इसकी बदौलत मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है कि मैं अपनी वालदा से दूर फैसलाबाद में नौकरी करता हूं और मेरी वालदा मुल्तान में रहती हैं। उनका ये मुझसे शिकायत होती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, मुझे मिलने नहीं आते, जबकि मेरी वहां पे मुलाजमत है और मेरे बीवी और बच्चे मेरे साथ वहां पे रहते हैं, तो इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाए मुझे क्या करना चाहिए। वो अक्सर मुझसे नाराज रहती हैं इस हवाले से।
अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अल्लाह जो परवरदगार आपको फैसलाबाद में रोजी देता है वही अल्लाह मुल्तान में भी रोजी देने पर कुदरत रखता है। माँ की बड़ी फजीलत है, अहमियत है, इसलिए अगर माँ नाराज है तो फिर ये आपको मेरा मशवरा के बाल बच्चों को लेकर آپ ملتان شفٹ ہو جائیں، ماں کی خدمت کریں، ان کو بیچاری آپ کو دیکھنا چاہتی، اس کی اتنی محبت ہے، اور آپ ہیں کہ وہ پیسوں کی وجہ سے، مین سبب تو پیسے بنے نا، تو پیسوں کی وجہ سے آ نہیں پا رہے، رکاوٹ بن رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک ہر جگہ رزق دیتا ہے. وہ ایک چٹکلا کسی نے بتایا تھا کہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں وہ روزگار کے سلسلے میں فلاں شہر جا رہا ہوں یا فلاں ملک جا رہا ہوں. ان بزرگ نے ان سے ان کو چوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. تو وہ چونکا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے خدا تو ایک ہی ہے. بولا میں بھی کہتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، تو جو خدا یہاں تجھے رزق دیتا ہے وہی خدا رزق دینے والا وہاں بھی وہی ہے. ادھر ہم لوگوں کو چھوڑ کے تو کہاں چلا پیسے کمانے، سمجھنے کی بات ہے. یہ ایک تعداد ہے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پڑی رہتی ہے، نوٹ گنتی رہتی ہے، بیچاروں کی لاش بھی نہیں آ پہنچتی، آ پاتی پھر ایسے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات. اچھا بیوی ادھر اکیلی، شوہر ادھر اکیلے نوٹ گن رہا ہے، وہ ادھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عیاشی میں پڑ جاتے ہیں بعض لوگ. ادھر گھر سے دور رہنا بڑا رسک ہوتا ہے، سالوں تک دور رہتے ہیں، اور یہ بیچاری ادھر گناہوں میں پڑتی ہوگی. تو اس سے نہ کیا جائے کہ جب تک خاندان کا ہر فرد اس راضی بھی ہو اور ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارے جانے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اب بچے آپ کی غیر حاضری میں بڑے ہو جائیں گے، آپ جب دو سال کے بعد آئیں گے چھوٹا بچہ آپ کو پہچانے گا بھی نہیں، بھاگے گا آپ اس کو پکڑیں گے تو ڈرے گا آپ سے. اب ایسی روزی کیا کرنی ہے، اس طرح کی یعنی کثیر روزی یا دولت کے ڈھیر کو کیا کرنا ہے. اپنے بال بچوں کا سکھ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ میں سب کو دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ صرف پیسہ یہ زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ماں باپ کی خدمت بھی بہت بڑی عبادت ہے، جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں سارے معاملات. تو یہ اس پر غور فرما لیں. پھر یہ کہ دوسرے ملکوں میں جو مطلب تعلیمی انداز ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ غیر مسلموں کے حوالے کر کے بھول جاتے ہیں. اب وہ دین پڑھائے، دنیا پڑھائے، اپنا مذہب پڑھائے، جو بھی پڑھائے، نو پرابلم، مجبوری ہے، کیا مجبوری. تو یہ سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری اولاد کی آخرت تو تباہ نہیں ہو رہی. جب اولاد کی آخرت ہم ہاتھوں تباہ کریں تو اپنی آخرت کہاں بچے گی. فافہم، سمجھو اور غور کرو. اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے بارے میں غور کرنے کی سعادت بخشے. وہ بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 569 مسئلہ نمبر 3، یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، یعنی فارن میں، غیر ملک میں، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے. یوں ہی والدین کو اس یعنی بیٹے کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے. باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں. بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا. ان کے پاس، ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا دیا بھیجنا کفایت کرتا ہے. تو یہ ہے بڑا آخرت کے مسائل ہے. ماں باپ ناراض کسی صورت سے نہیں ہونے چاہیے، چاہے ساری دولت دیکھ کر اگر ماں باپ کو راضی کر سکیں تو کر دیں. آپ کے تن پر کپڑا رہ گیا، بس باقی ساری دولت ماں باپ کو دینے سے وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ بھی سودا مہنگا نہیں ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے مبالغے کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے، ماں باپ نہیں کچھ بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے مدنی مذاکرے میں صبر کے متعلق بہترین گفتگو فرمائی. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ بسا اوقات کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے صبر کے متعلق، اس ٹائم ذہن بھی بن جاتا ہے، نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ صبر کریں گے، لیکن جیسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں تو ہماری حالت پہلے والی ہی ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
استقامت تو ہے، استقامت تو یہ بار بار مطالعہ کرتا رہے. یعنی جب کسی چیز کو ہم سیریس لیں گے نا تو وہ کام ہوگا. بعضوں کا سیریس نہیں لیتے، توجہ سے سنتے نہیں ہے، توجہ دیتے نہیں ہے، اس چیز کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے، بعد میں اس پر غور بھی نہیں کرتے، تو یوں بھی یہ آدمی جو اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ بہتری آئی، صبر کا ثواب ذہن میں دہراتے رہیں گے، اہمیت دہراتے رہیں گے، تو انشاءاللہ صبر کی عادت بھی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکار سکتے ہیں؟
آج کل رواج تو ہے اس کا، سگی امی تو نہ سمجھے لیکن کہنے میں کیا رہے. ویسے بھی ہم ایک دوسرے کو بھائی تو کہتے ہیں، بھائی ذرا دیکھنا، اب وہ سگا بھائی تو نہیں ہو گیا اس طرح. بڑوں کو چچا بولتے ہیں، اب یہ انکل بولتے ہیں، پہلے میمنی میں ہم لوگ کاکا بولتے تھے، کاکا مانے چچا، پنجابی میں کاکا بچے کو بولتے ہیں، ہماری میمن زبان میں کاکا چچا کو بولتے ہیں. انگلش لینگویج میں تو خیر وہ الفاظ کم ہیں ان کے پاس، یہ کمزور ہی کمزور ہے، ان کے پاس الفاظ بھی کم ہیں. یہ سب چچا پھپھا مامو تایا غالباً سب کو انکل بولتے ہیں، ہمارے سب کے الگ الگ الفاظ ہیں، اردو بہت وسیع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مرید ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے، توبہ ہی تو کرنا ہے اور اپنی آخرت کا بہتری والا کام کرنا ہے، جس سے شوہر کا کوئی نقصان تو ہے نہیں، نہ شوہر کی کوئی حق تلفی ہے.
میں کھیتی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، میری عمر 8 سال 3 ماہ کے قریب ہے. پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میری ایج کے بچے ٹی شرٹ پہن کر نماز ادا کریں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کی محفل میلاد میں ہم نعت بیان دعا سلام پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
بیاکم کی سٹ، یعنی اگر ستر نہیں کھل رہا، ایسا لباس ہے، ٹی شرٹ ہے یا شرٹ ہے یا پینٹ ہے، مرد کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں. عورت اگر یہ پینٹ پہنے گی تو البتہ یہ مردوں کی مشابہت کی وجہ سے گناہگار ہوگی، اگر مردانہ پینٹ پہنتی ہے تو. اور یہ پھر بھی نماز تو خیر، نماز ہونا نہ ہونا وہ مطلب دوسری صورت ہے، نماز کا فرض تو پھر بھی ادا ہو جائے گا. اور چھوٹا بچہ یہ 8 سال 3 مہینے کے ہیں، یہ سید زادے ہیں، تو اتنا چھوٹا بچہ اگر عورتوں میں نعت شریف پڑھتا ہے تو اس کا پردہ تو ہے نہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر اور کوئی وجہ نہ ہو منع ہونے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ یعنی کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، ان تینوں میں سے پہلے کس پہ عمل کیا جائے کہ مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے، کم بولنے میں اور اسی طرح کم سونے میں یا کم کھانا کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کم کھانے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں لیکن دو ایک دو وقت کم کھانا ہوتا ہے لیکن تیسرے وقت زیادہ ہی کھا جاتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس کی کیا ترکیب بنائی جائے؟ جزاک اللہ خیر.
میرا گمان ہے کہ واقعی اگر کم کھائے تو جب بھوکا پیٹ ہوگا تو بولنے کو دل نہیں کرے گا، بولنے میں کمی آئے گی، بھوکا پیٹ ہوگا تو نیند کم آئے گی، ڈٹ کر کھانے سے نیند بھی ڈٹ کے ہی آتی ہے، بندہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے. اگر کم کھانے کو پکڑ لے تو، مگر یہ ہمارے یہاں ہم جس کو کم کھانا بولتے ہیں نا، ہم اس طرح کا کم نہیں کھاتے، تاہم مطلب یہ کہ فائدہ تو ہوتا ہے. تو اگر واقعی کم کھائے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ کم کھانے کی برکت سے یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
میرا میرے سنت سے سوال یہ ہے کہ نالین پاک کا نقش زمین پر بنا ہو یا اس کا عکس واضح طور پر زمین پر ظاہر ہو، کیا اس پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
اپنے دل سے فتوا لے لیں، دل کرتا ہے کھڑے ہونے کا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا دل کھڑے ہونے کا. انڈرسٹوڈ. یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو خیر اگر دوسروں کو سکھانے کے لیے پوچھا ہو، لیکن یہ پوچھنے والی بات تو ہے نہیں نا. ہر مومن جو ہے عاشق رسول وہ سمجھ سکتا ہے ادھر کیا کرنا ہے. سبز سبز گنبد شریف جو ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک روزہ سبز گنبد، یہ نیچے جو باہر جو مسجد نبوی شریف کے باہر کا جو فرش ہے، اس فرش پر ماربل بچھا ہوا ہے اور فنیشنگ، جب دھوپ حاضری دیتی ہے نا روزہ پاک پر، تو سبز گنبد شریف کا اب میں الفاظ نہیں بولتا، آپ خود سمجھ جاؤ. تو وہاں بھی عشاق جو ہے نا اس وقت نہیں جائیں گے کہ پاؤں پڑے گا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض رہنمائی فرمائیں کہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بعضوں کا لکھا ہوتا ہے متوفا یا لکھا ہوتا ہے الخ، ان کی کیا میننگ ہے؟ اور الفاظ کی صحیح ادائیگی اور تلفظ کے حوالے سے بتائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ نماز میں بھی اگر تلفظ اور ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ اور عوامی جملے بولے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ غصہ کرے گا یا اللہ فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے شایان شان مطابق ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
المتوفا یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ وفات کس سن مراد ہوتی ہے، کہ ان دنوں میں ان کی وفات ہوئی. تو خیر ہم المتوفا ہم نہیں لکھتے کہ عوام کو تشویش ہوتی ہے، ہم وفات یا سن وفات یا وفات کا سال وفات لکھ دیں نا تو زیادہ اچھا، کیونکہ صرف سال لکھا ہوتا ہے پھر بریکٹ میں المتوفا کر کے سال، تو سال وفات. ہم اس طرح اپنی کتابوں میں تو احتیاط کرتا ہوں میں کہ عوام کو تشویش نہ ہو.
المتوفا کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ جس کو وفات دی گئی،
وفات دی گئی.
سن پھر وہ آگے الگ سے یا تو سن کر کے لکھتے ہیں یا پھر وہ نشان اس کا بنا کے لکھتے ہیں.
جی جی وفات، وفات کا یہ نہ وفات دی گئی اس سال میں، تو سال وفات یہ لکھ دیا تو یہ سب سے آسان. یہ دوسرا وہ الخ، الخ ہے نا، الا آخر ہی کا یہ مخفف ہے، یعنی کہ شارٹ فارم ہے الخ، یعنی کہ یہ ادھر کہنا ادھوری بات ہوتی ہے، تو جب علق لکھتے کہ آگے مزید آگے تک انہیں آخری الفاظ تک یہ لکھ دیتے ہیں علق، کہہ کے آدھی بات کو رکھ دیا جاتا ہے کتابوں میں. اس طرح الایہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت جتنی ہے وہ کچھ حصہ حسب ضرورت اس کا لکھا، اور بعد میں یہ اشارہ ہے کہ اور آگے بھی اس آیت کا کچھ حصہ ہے، یہی معنی ہے نا؟
جی، عام طور پہ یا تو الایہ الى آخر الایہ لکھا ہوتا ہے، یعنی آخر آیت تک، یا پھر الایہ بھی لکھ دیتے ہیں جس کا معنی بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور بعض اوقات پوری آیت لکھ کے بھی الایت لکھ دیتے ہیں.
اور مزید وہ قرآن کریم میں اگر حروف اتنے غلط ادا کر رہا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، معنی خراب ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہوتی نہیں ہے. تو یوں قرآن کریم سب کو درست سیکھنا چاہیے، تو یہ ضروری ہے کہ جو قرآن نماز میں جتنا قرآن پڑھنا ہے اتنا درست پڑھنا آنا چاہیے کہ معنی تبدیل نہ ہو، فاسد نہ ہو.
اس میں دو باتیں اور پوچھی تھیں، غصہ اللہ تعالی کے لیے.
یہاں اللہ پاک کے لیے لفظ غضب استعمال کیا جاتا ہے. غصے کی جو تعریف ہے نا، غصے کی جو کیفیات ہے نا، وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے وہ شان شان ہے نہیں. جیسے چھوٹے پر غصہ آتا ہے تو کوئی مخصوص مطلب یعنی کہ کیفیت جو اس کی ہوتی ہے، اور اس کے وہ دماغ کی طرف وہ ریز اس کی جاتی ہیں جس سے وہ اظہار کرتا ہے چھوٹے پر غصے کا، اور بڑے پر غصہ آتا ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اظہار نہیں کر سکتا، وہ دل پہ لے لیتا ہے.
اعلی حضرت نے یہی ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا نا اللہ کے لیے غصے کا لفظ استعمال کرنا، تو اس پہ یہ فرمایا کہ اس کا معنی اچھو لگنا بنتا ہے، یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا.
جی جی، لفظ غصہ نہ کیا جائے. غضب یہ قرآنی لفظ ہے، نہیں عربی لفظ ہے، اور اللہ پاک غضب ناک ہوتا ہے، اللہ پاک غضب فرماتا ہے. جب کسی اور پر ہم کمزور پر غصہ اتارنے لگے، غصہ آ جائے، تو ہم اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں کہ وہ ہم سے زبردست ہے. یقیناً اگر وہ ہم پر غضب فرمائے گا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں جس پر ہمیں غصہ آیا ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یہاں تو ضلالت گمراہی،
نہیں غیر المغضوب کہ جن پر غضب ہوا.
یہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے غصے کی تعریف مرات المناجیح جلد 6 پیج نمبر 655 پیج نمبر 655 پر یوں فرمائی، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفاع یعنی دور کرنے پر ابھارے. ایک تعریف یہ بھی سمجھ لو، اس لفظ غضب کے لفظی معنی غصہ ہوتے ہیں، لیکن لفظ غصہ جو ہے وہ اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک کو غصہ آتا ہے، یہ الفاظ ناکاہی ہے. اچھا، وہ اللہ پاک اللہ فرماتے ہیں، یعنی کہ جمع کا صیغہ، تو یہ بھی اعلی حضرت نے منع فرمایا، لیکن یہ ناجائز یا گناہ وغیرہ نہیں ہے، بہتر یہ کہ اردو بول چال میں یہ نہیں بولا جاتا اللہ فرماتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں تو ان کی پہچان بن گئی ہے، تو ہماری پہچان کچھ اور ہے، تو ہم اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں. بعض لوگ اللہ میاں بھی بولتے ہیں، نعوذ باللہ، میاں کے لفظی معنی مالک بھی ہوتے ہیں، میاں کے لفظی معنی شوہر، سب جانتے ہیں میاں بیوی ہے نا، شوہر ایک معنی شوہر ہے میاں کے، یہ اعلی حضرت نے لکھے یہ معنی. یہ بعض لوگوں کی یہ بھی پہچان ہے، یہ لفظ میاں بولتے ہیں، ہم لوگ نہیں بولتے، ہمارا مذہب تو مہذب ہے نا، اہل سنت کا جو مذہب ہے مہذب، یعنی تہذیب والا، ادب والا، اس لیے لفظ میاں جو ہے یہ اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہے. اس لیے ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد اللہ خان تو بڑے عاشق رسول ہیں اور عالم و مفتی ہیں، یہ بات شریعت سے ہٹ کر نہیں کرتے، بہت بڑے عالم و مفتی بھی ہیں، انہوں نے ہمیں منع فرمایا. ان کا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ لفظ میاں نہ بولا جائے، منع فرمایا انہوں نے. تو اللہ پاک بولتے، اللہ کریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک موضوع تھا ہمارے پاس کہ خواب کیا زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک جنرل ہمارا ایک میٹر ہے کہ کبھی کوئی خواب ہمیں نظر آتا ہے تو بعض اوقات وہ حقیقت میں پورا ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات تو خواب نظر آتا ہے تو سیریس بھی بہت لے لیتے ہیں، تو ان خوابوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اس بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ امیر اہل سنت سے ہم ابتدان کچھ مدنی پھول حاصل کریں. یہ بعض اوقات خواب دیکھتے اچھے اچھے بھی خواب ہوتے ہیں، بعض ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں، یہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم سیریس لیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد.
حدیثوں میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے. خواب کی حقیقت ہے، یعنی کہ بعض خواب تو حقیقت سے متعلق ہوتے ہیں، بعض ویسے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے طرح طرح کے اسباب ہوتے ہیں. البتہ نبی کا جو خواب ہے نا، پرفیکٹ نبی کا خواب ہوتا ہے اور وہ مطلب وحی پر مبنی ہوتا ہے. خواب میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی نازل ہوتی ہے. باقی اور غیر نبی کا خواب جو ہے وہ دلیل نہیں بنتا، حجت نہیں ہوتا کہ ایسا ہی ہے. اب وہ خواب کو دیکھنا ہوگا وہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، شریعت سے ٹکراتا ہے تو وہ خواب غلط ہے. اچھا، اور بعض اوقات یہ کہ دن میں آدمی سوچتا رہتا ہے جو باتیں، تو وہی خواب میں آ جاتی ہیں. کبھی پیٹ کی خرابی معدے کی خرابی سے بھی آتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے بھی ان کو ڈراؤنے اور طرح طرح کے خوفناک خواب آتے ہیں. پھر یہ کہ بابا جی لوگ کہیں گے کہ یہ اثرات ہو گئے وغیرہ. تو ہوتا وہ اپنے وہ خرابی کی وجہ سے، یعنی طرح طرح کے مطلب خواب ہوتے ہیں. ہر بابا جی ضروری نہیں کہ وہ اثرات ہی کہے، ہو سکتا ہے درست بھی اس کے حساب میں نکل آئے اتفاق سے، تو وہ بتا دے. جو خواب اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں. اچھے خوابوں کے اچھے اثرات جو ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسا خواب دیکھا تھا ویسا ہو ہی جاتا ہے. خواب میں مدینے کی زیارت کی، سچ مچ مدینہ پہنچ بھی جاتا ہے بندہ، یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اچھا سوچیں گے تو اچھے خواب آئیں گے، برا سوچیں گے تو برے خواب آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یاد مدینہ میں جو گم رہے گا تو اس کو مدینہ نظر آتا رہے گا، جو لندن اور پیرس کے اور امریکہ کے سپنے دیکھتا رہے گا تو وہ امریکہ میں گھومتا رہے گا. تو کوئی لندن کو جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا، دیوانہ مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ہے وشو تاریہ ہے، میں مدرسۃ المدینہ سمندری میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جب صلو علی الحبیب کی صدا لگتی ہے تو کیا سننے والوں پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
یہ جزئیہ ذرا سن لیجئے، باہر شریعت سے. عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس یعنی مبارک نام لے یا دوسرے سے سنے. اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس یعنی مبارک نام لیا، یعنی آقا کا مبارک نام لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے پوری بیٹھک میں.
جی بیٹھک
مجلس، جیسے ابھی یہ جمع ہے سب مدنی مذاکرے میں، تو پورے اس میں جب تک یہ اس میں شریک ہیں تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلو علی الحبیب کہا تو تو اس کے جواب میں بھی اگر درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ محمد تو یہ بھی درود پاک ہے
جی,
تو یہ پڑھ لیا تو اب یہ کہ
واجب
ادا ہو گیا
جی,
تو بار بار پڑھنا چاہیے
جی,
بہت بڑی سعادت ہے نہ پڑھنا محرومی. یہاں تک کہ بزرگوں کا تو ایسے بھی بزرگ گزرے جو نعت شریف میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں عام طور پہ, کیونکہ وہ وزن اور طرز اور لے اور یہ سب ترنم اور یہ سب ہوتا ہے, لیکن وہ نعت کا بھلے جو وزن ہوتا ہو آگے پیچھے ہوتا ہو, طرز آگے پیچھے ہوتی ہو, وہ درود شریف پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے, بیچ میں ہی مصرے کے بیچ میں آیا تو رک کر درود شریف پڑھتے تھے. یہ ان کا عشق تھا, جبھی تو یہ حکایت بیان ہوئی کتابوں میں. اللہ ہم کو بھی عاشق درود و سلام کے صدقے میں عاشق درود و سلام بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ.